بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. کمال و خوشبختی کے طالب انسان کی ہدایت کرتے ہوئے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں کمال چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں سعادت مند و خوشبخت بننا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تو اپنا سر اس دین حنیف کی چوکھٹ پر جھکا دو، خم کر دو، جسے خداوند عالم نے مطابق فطرت بنایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی الہی فطرت جس کی اساس اور بنیاد پر خدا نے سارے انسانوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور جو فطرت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے. یہ کہہ دیا جائے کہ دین خدا 1400 سال پہلے آیا تھا، آج اس کی کہاں گنجائش ہے؟ اگر دین کو خدا نے حالات کے تحت بنایا ہوتا تو حالات کے بدل جانے سے دین بدل جاتا، لیکن خدا نے دین اساس فطرت پر بنایا ہے. نہ فطرت بدلے گی نہ خدا کا دین بدلے گا. ذالک الدین القیم، یہی دین جو مطابق فطرت ہے، یہی مستحکم دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بے خبر ہے، نا آشنا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کا ہر انسان کسی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، مذہب کا ماننے والا ہو یا مذہب کا منکر، ہر انسان اپنی زندگی میں ترقی چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خوشبخت ہونا چاہتا ہے. اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے خوشبخت ہوں، اس کے بچے ترقی کریں، اس کے بچے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں. لیکن یہ کمال ہے کیا؟ یہ ترقی ہے کیا؟ یہ خوشبختی کہتے کسے ہیں جسے یہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کل مختلف نظریات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، زمانہ قدیم کے نظریات، زمانہ جدید کے نظریات. زمانہ قدیم میں خیال یہ تھا کہ خوشبخت وہ انسان ہے جس میں چار صفت پیدا ہو جائے، عدالت، شجاعت، عفت اور حکمت جسے حاصل ہو جائے وہ ہے خوشبخت، وہ ہے صاحب کمال، وہ ہے کامیاب. چاہے دنیا میں کسی حال میں جو ہے بسر کرے، غریب ہو یا امیر، وہ انسان صحت مند ہو یا بیمار، لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، کیسا بھی ہو، جسم سے کوئی مطلب نہیں ہے. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جسم کو جتنی تکلیف پہنچائی جائے گی مادیات سے انسان جتنا پیچھے رہ جائے گا اتنا ہی وہ صاحب کمال ہوگا, اتنا ہی وہ ترقی یافتہ ہوگا. تیسرا نظریہ جو موجودہ دور کا تھا کہ انسان کے اقتصادیات, انسان کی معیشت جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. جتنا زیادہ بینک بیلنس ہوگا, جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی, جتنا اچھا بنگلہ ہوگا اتنا ہی ترقی یافتہ ہے وہ انسان, اتنا ہی خوشبخت ہے, اتنا ہی کامیاب ہے. اب رہ گئے دین کے معاملے میں, معنویات کے معاملے میں, شرافت ہو یا نہ ہو, شجاعت ہو یا نہ ہو, غریبوں پر رحم اسے آتا ہو یا نہ آتا ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. چوتھا نظریہ یہ تھا کہ انسان وہ کامیاب ہے, وہ خوشبخت ہے جو زیادہ سے زیادہ لطف زندگی حاصل کر سکے, زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر سکے, اور اس لذت کو بھی فرائض نے آ کر کے جنسی لذت میں محدود کر دیا. عزیزو, یہ تمام نظریات یکسر معیار عقل پر, میزان عقل پر باطل ہیں. نہ صرف کمالات معنوی کا حاصل ہو جانا انسان کو ترقی یافتہ اور خوشبخت بنا سکتا ہے, نہ صرف مادیات کا حاصل ہو جانا انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جن کے ہاں دولت کا انبار لگا ہوا ہے, جو ہر طرح کی جو ہے وہ لذت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں, ان کے ہاں اضطراب ہے, بے چینی ہے, خودکشی ہو رہی ہے, جرائم کی تعداد اور شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جن جن لوگوں نے بھی نظریہ پیش کیا, یہ وہ تھے جنہیں انسان کی معرفت نہیں تھی, جو انسان کو پہچانتے ہی نہیں تھے, جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نسخہ کس بیمار کے لیے لکھا جا رہا ہے. اللہ نے جو نسخہ لکھا, اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, جو انسان کی ہر ضرورت سے واقف ہے, جسے معلوم ہے کہ انسان کی بھلائی کس چیز میں ہے, کس چیز کی اسے ضرورت ہے. اس خدا نے جب انسان کے لیے نسخے خوشبختی لکھا تو اس خدا نے یہ کہا کہ دیکھو, کامیاب وہ ہو سکتا ہے, خوشبخت وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس معنوی کمالات بھی ہوں, جس کے دل میں شمع ایمان روشن ہو, جو عمل صالح بجا لاتا ہو, جس نے تزکیہ نفس کر لیا ہو, اور ساتھ ساتھ مادے کے میدان میں بھی, دنیاوی میدان میں بھی, اقتصادی میدان میں بھی, لطف اندوز ہونے کے میدان میں بھی, لذتوں کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہ جائے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ کل کی مجلس کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کل جہاں سے بیان چھوڑا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں قرآن اور احادیث نے زور دیا ہے ایمان پر اور تزکیہ نفس کے اوپر, جہاں قرآن اور احادیث میں عبادت خداوندی پر زور دیا گیا ہے, گناہ اور معصیت سے بچنے پر زور دیا گیا ہے, جہاں کامیابی تزکیہ نفس کو قرار دیا گیا ہے, جہاں خسران سے بچنے کا راستہ ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا گیا ہے, وہیں قرآن مجید اور احادیث پیغمبر نے اقتصاد کے میدان میں پیچھے رہنے سے بھی روکا ہے. چنانچہ کل میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن اور احادیث, اسلامی تعلیمات ایک مومن سے, ایک مسلمان سے یہ نہیں چاہتی ہیں کہ شب و روز مصلی عبادت پر بیٹھا رہے. کامیاب مومن وہ نہیں ہے جو صبح سے شام تک فقط مشغول عبادت رہے. ایک کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی ایمانی اساس کو درست کرنے کے بعد, اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد, اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے بعد دنیاوی میدان میں بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آئے. کل میں نے عرض کیا کہ دیکھیے, اقتصادی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے دو ہی عنصر ہوتے ہیں, ایک افرادی قوت کو, مین پاور کو بروئے کار لانا, دوسرے وہ قدرتی ذخائر جو خدا بند عالم نے عطا کیے ہیں انہیں استعمال کرنا. جسمانی قوت کا استعمال, افرادی قوت کے استعمال کے سلسلے میں کل میں نے حدیث پڑھی تھی, ایک حدیث پڑھی تھی کہ طلب الحلال فریضت علی کل مسلم و مسلمہ. جس طرح سے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, صاحبان استطاعت پر حج فرض ہے, جن کے ہاں خمس و زکات کا امکان ہے ان کے ہاں خمس و زکات فرض ہے، اسی طرح سے رزق حلال کا حاصل کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے، مستحب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں واجب اور مستحب کا فرق کیا ہے؟ واجب وہ جس کے ترک کر دینے پر عذاب ہے، سزا ملے گی خدا کی طرف سے۔ دوسری حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، عجیب حدیث ہے، جہاد کا ہر انسان کو شوق ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہے مجاہدوں کا، بڑا مرتبہ ہے مجاہدوں کا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان الجہاد باب من ابواب الجنہ فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے کھولا ہے، یہ مقام جہاد ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر فرماتے ہیں جہاد صرف میدان میں تلوار لے کے آ جانے کا نام نہیں ہے، القاد العیال ہی کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو انسان اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا درجہ بھی راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیز اسلامی نقطہ نظر سے اگر کام اور محنت اور طلب رزق حلال کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ آن حضرت نے صرف دو کا ہاتھ چوما ہے، یا اپنی بیٹی کا ہاتھ چوما ہے، یا اس مزدور کا ہاتھ چوما ہے جس کے اوپر گٹھے پڑے تھے۔ پیغمبر نے مزدور کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا، اس کے بعد پوچھا کہ گٹھے کیسے پڑے ہیں، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، یہ محنت کے نتیجے میں گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر نے ہاتھ کو لیا، ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس پر آتش جہنم حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت جو بیان کی گئی ہے، سیرت میں یہی ملتا ہے کہ لما فرغ من الجہاد یتفرغ، لما یفرغ من الجہاد یتفرغ لتعلیم الناس والقضاء بینہم واذا فرغ من ذلك اشتغل فی حائط له ویعمل فیہ بیدیہ۔ مولا کائنات کی سیرت یہ تھی کہ جب مولا جہاد سے فارغ ہو جاتے تھے، جب میدان جہاد سے فارغ ہوتے تھے، جب جہاد اس سیر سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، تو اس کے بعد مولا لوگوں کو تعلیم دینے میں مشغول ہوتے تھے، یا ان کے اختلافات کو دور کرنے میں مشغول ہوتے تھے۔ جب تعلیم اور قضاوت سے بھی فارغ ہو جاتے تھے، جو فاضل وقت مولا کا بچتا تھا، اب مولا بیکار نہیں بیٹھتے تھے کہ چلو بیٹھ کر کے مصلی عبادت پہ نماز ہی پڑھ لیں، کچھ تسبیحیں اور پڑھ لیں۔ ہزار رکعت نماز ایک شب میں پڑھنے والا علی، عاشق عبادت علی، مصلی پر بیٹھنے کے بجائے اس باغیچے میں کام کرنے لگتا تھا جو مولا کے گھر میں موجود تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کام اور کوشش اور قدرتی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے جو تاکید کی ہے، حضرت فرماتے ہیں ما من مسلمین، بڑی اپنے حدیثیں سنی ہوں گی عبادت کی فضیلتوں میں، ذرا محنت کی فضیلت بھی سنیے۔ ما من مسلم غرس غرسا او زرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر او بہیمہ الا وله به صدقہ۔ جب بھی کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے، کسی کھیت میں کام کرتا ہے، گیہوں بوتا ہے، چاول کی پیداوار حاصل کرتا ہے، دھان بوتا ہے، اور اس کے پھل سے کوئی انسان، کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، پرندہ کھاتا ہے، یا جانور تک کھاتے ہیں، اس کے لگائے ہوئے درخت سے جو پھل اس میں آتے ہیں، یا اس نے جو کھیتی کی ہے، اس سے اگر کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، ہر دانے کے بدلے میں خدا اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسلام صرف اور صرف سعادت کو محدود نہیں رکھ دیتا ہے کچھ خاص عبادتوں میں، اسلام کی نگاہ میں کام کرنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے چھٹی اسلام میں نہیں ہے. عجیب ہے, چھٹی کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہم السلام, عجیب حدیث حضرت یہ فرماتے ہیں, یا ہشام اذا التقی الصفین, جب میدان جنگ ہو, تلواریں چل رہی ہوں, دونوں طرف کی فوجیں معرکہ آرائی میں مشغول ہیں, تو کچھ مجاہد وہ ہیں جو تلوار چلا رہے ہیں, لیکن جو تلوار نہیں چلا رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے جنگ کا تماشا نہ دیکھیں کہ آج دکان بند, آج مارکیٹ بند, آج کارخانہ بند, آج تو جنگ ہو رہی ہے. ارے جنگ وہ کر رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ مولا فرماتے فلا تدا ذلک الیوم طلب الرزق, تو اس دن بھی تم طلب رزق کو چھٹی مت کرنا. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ آج فلاں چیز ہے, ہم نے کام کو بند کر دیا ہے, کام کو چھٹی کر دیا ہے. ایک منٹ کے لیے اسلام انسان کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتا ہے. جو وقت عبادت ہے وہ وقت عبادت, جو وقت تفریح ہے وہ وقت تفریح. ابھی اس پر بھی آؤں گا. اسلام نے تفریح سے نہیں منع کیا ہے. اسلام لذت اندوزی کے خلاف نہیں ہے. یہ دنیائے عیسائیت تھی جہاں کمال یہ مانا جاتا تھا کہ عورت مرد کے قریب نہ جائے, مرد عورت کے قریب نہ جائے, ان جذبات کو کچل دینا باعث کمال. خوشبخت اسے کہتے تھے جو ان جذبات کو کچل دے. یہ جذبات خدا کے عطا کردہ ہیں اور خدا بھی حکیم خدا ہے. بلا وجہ خدا نے کوئی خواہش انسان کے اندر نہیں رکھی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے خوشبخت وہ ہے جو ہر خواہش کی تکمیل کرے, ہر خواہش کی تکمیل کرے. لہذا پیغمبر اسلام اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو صحت مند ہے, صلاحیت موجود ہے, اس سے پوچھتے تھے تم نے شادی کی یا نہیں کی. وقاف نام کے ایک صحابی ہے پیغمبر کے, وقاف نے پوچھا طبیعت تو ٹھیک ہے, صحت کیسی ہے؟ جب یقین ہو چکا کہ صحت مند ہے, بیماری نہیں ہے, کہا شادی کیوں نہیں کی؟ کہ یا رسول اللہ عبادتوں سے کہاں مفت, عبادتوں سے کہاں فرصت ہے. پیغمبر تزوج والا فانت من المذنبین, شادی کرو ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے, تمہارا شمار گنہگاروں میں ہوگا. جب آئے عذاب کچھ نادل ہوئی ہے بعض گناہوں کے سلسلے میں, بعض پیغمبر کے اصحاب تھے, انہوں نے کہا یہ آج تو بڑا مشکل معاملہ ہے, یہ ادھر عذاب ادھر عذاب, یہ گناہ وہ گناہ, بہتر یہ ہے کہ ہم سماج ہی کو چھوڑ دیں. نہ سماج میں رہیں گے نہ غیبت کریں گے. جب جنگل میں جا کر کے رہیں گے, صحرا میں جا کر کے رہیں گے, وہیں اللہ اللہ کیا کریں گے. صبح سے شام تک مصلی عبادت بچھا ہوگا, بیچارے بھول گئے کہ اللہ نے انہیں انسان بنایا ہے, فرشتہ نہیں. اللہ نے انہیں انسان بنایا ہے, فرشتہ نہیں. مصلی عبادت ہمارا بچھا ہوگا, کوئی ہوگا ہی نہیں جس سے بات کریں گے. جب بات کریں گے ہی نہیں تو غیبت کہاں کی, جھوٹ کہاں کا. جب کاروبار ہی نہ کریں گے, نہ کسی سے کوئی کچھ بیچیں گے, نہ کسی سے کچھ خریدیں گے, تو دھوکہ اور فریب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے, تو غصب کرنا, ہڑپ لینا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, اس کا تصور ہی کہاں ہوگا. سماج کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا کر کے بیٹھ گئے صحرا میں. آ حضرت کو جب خبر ملی, اگر ہم لوگوں کو یہ اطلاع مل جائے کہ فلاں صاحب تو اب مصلے سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں, دکان بند کر دیا ہے, جاب چھوڑ دیا ہے, کیوں جی؟ اب تو بس صبح سے شام تک اللہ ہی اللہ. کتنے اچھے آدمی ہیں, کیسے مومن ہیں, کیا کہنا. بیچارے کسی کے معاملے ہی میں نہیں, کسی سے بولتے ہی نہیں, ان کے تو منہ پہ تالا ہی لگا ہوا ہے سوائے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کے. ہماری نگاہ میں ایسا آدمی تو لائق تعریف ہو جائے گا, لیکن جب پیغمبر کو اطلاع ملی, پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ رد عمل دیکھیں پیغمبر کا, رد عمل دیکھیں, ریئیکشن دیکھیں پیغمبر کا کیا ہے. پیغمبر خوش نہیں ہوئے, چہرے کا رنگ بدلا, کھڑے ہوئے. اتنا غصہ ہے پیغمبر کو. یہ جو ابا ہم لوگ پہنتے ہیں دوش پر, کبھی یہ گر جاتی ہے, ابھی یہ ابا گر گئی ہے. جب باہر نکلیں گے پہلا کام ہوگا آبا کو ٹھیک کریں گے, دوش پہ رکھیں گے, تب باہر جائیں گے. پیغمبر اٹھے لیکن اتنا غصہ ہے رحمت للعالمین کو, اتنا برہم ہے صاحب خلق عظیم, ابا بھی ٹھیک نہ کیا. روایت کے الفاظ ہیں کہ آواز زمین پر کھچتی جا رہی تھی, خط دیتی جا رہی تھی. مسجد پہنچے, لوگوں کو اکٹھا ہونے کا اعلان ہوا, لوگ اکٹھا ہو گئے. یہ ناغف پیغمبر نے لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ کیا کوئی حملہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی جنگ پیش آ گئی؟ کون سا ایسا اہم واقعہ ہو گیا ہے جو پیغمبر نے بلایا ہے؟ بھائی نماز میں تو آتے ہی, ظہر میں آ جاتے, مغرب میں آ جاتے, صبح میں آ جاتے, چند گھنٹہ پیغمبر صبر کر لیتے, ایک لمحہ بھی پیغمبر ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس غلط خیال میں بسر کرے. ایک لمحہ بھی پیغمبر آئے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ ما بعل قوم, ہمارے بعض اصحاب کو ہو کیا گیا ہے؟ دین کو یہ الٹا سمجھ کیوں رہے ہیں؟ کون سمجھ رہا ہے دین کو الٹا؟ آج والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے اصحاب یہ دین کو الٹا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ارے میں ان کا پیغمبر ہوں, میں پیغمبر ہو کر کے میں نے شادی بھی کیا ہے, میں اپنی جو ہے ازواج کے پاس بھی رہتا ہوں, سماج بھی بیٹھتا ہوں, لوگوں سے ملتا ملاتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, وہ مجھ سے نہیں ہے. وہ ہماری بس میں بیٹھا کرے صحابی دور کے بعد مسلمان بھی وہ نہیں ہے. میری روش یہ ہے, میں سماج میں رہتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں لوگوں کے درمیان بھی بیٹھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں کھانا بھی کھاتا ہوں. پیغمبر کا شدید احتجاج, اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا. آپ یہ خلاف خوشبختی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا من سعادت المرء, خوشبخت بننا چاہتے ہو نا, کامیاب بننا چاہتے ہو, سعادت مند بننا چاہتے ہو, کامیابی صرف نماز کا پڑھنا نہیں, میں نے عرض کیا اساس ہے, کل میں نے عرض کیا ہے, معنویات, روحانیت, ایمان, تزکیہ نفس, عمل صالح, عبادات, یہ اساس ہیں, بنیاد ہیں. ایمان جڑ ہے درخت سعادت کی, لیکن تنہا جڑ کافی نہیں ہے. درخت وہی قابل تقدیس اور قابل تعظیم اور قابل احترام ہوتا ہے جہاں جڑے بھی سالم ہوں اور پتے بھی ہرے بھرے ہوں, جہاں پھول بھی کھلے اور پھل بھی حاصل ہو. اگر درخت میں صرف جڑے ہی ہوں, پتے نہ ہوں, پھل نہ ہو, پھول نہ ہو, وہ درخت بیکار ہو جاتا ہے, کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے اس درخت کو. پیغمبر فرماتے ہیں تم خوشبخت بننا چاہتے ہو, من سعادت المرء, انسان کی سعادت اور خوشبختی کیا ہے؟ اب یہاں جو چیز پیغمبر گنا رہے ہیں اس میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے. پہلے بیان کر چکے ہیں, پہلے بیان کر چکے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں من سعادت المرء, انسان کی خوشبختی کیا ہے؟ المرأة الصالحة, نیک بیوی. یعنی انسان اگر شادی شدہ ہی نہیں ہے تو سعادت کی ایک ستون تو گر گیا. تو اسلام مخالف نہیں اس چیز کا. المرأة الصالحة والمسکن الواسع, بڑا گھر, والمرکب البہی, اچھی سواری, والولد الصالح, ایک اولاد. سب باتیں ہو گئی دنیا کی, ساری باتیں دنیا کو. ابھی تو میں نے کل عرض کیا دنیا دین کے مقابلے میں نہیں ہے, دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے. دین میں دونوں شامل ہیں, دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے دیندار اور دنیا دار الگ کر دیا. نہیں, جو دیندار ہے وہ دنیا دار بھی ہے اور آخرت دار بھی ہے, دونوں چیزیں حاصل ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں سعادت انسان, بس اہمیت جس چیز کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان حج سے آگے نہ بڑھے. خضو یا بنی آدم, قرآن مجید کی آیت ہے, یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد, اے فرزندان آدم، جب نماز پڑھنے چلو، روزہ رکھنے چلو، سجدہ کرنے چلو، ہر عبادت کے وقت خضوع زینتکم، پھٹیشر بن کے نہ آنا، زلفیں الجھی ہوئی ہیں، کپڑے سے بدبو آ رہی ہے، موزے کا عالم یہ ہے کہ پیچھے والا نمازی ہے بیچارہ، دماغ پھٹا جا رہا ہے اس کا، دماغ پھٹا جا رہا ہے. نہیں، خضوع زینتکم، سج بھج کے آؤ جو اللہ نے دیا ہے. یہ مت کہو کہہ رہے مسلمان کو ان چیزوں سے کیا مطلب، یہ سب تو دنیا داری ہے. نہیں، اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ مسجد میں، آراستہ ہو کر کے آؤ مسجد میں، سج دھج کے. سجنا صرف گناہوں کی محفل کے لیے نہیں ہے، محفل اطاعت جب عبادت کے مصلی عبادت پہ. خضوع زینتکم عند کل مسجد، کلو کھاؤ وشربو، سب تمہارے ہی لیے ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں اپنے مومن بندوں ہی کے لیے پیدا کی. دوسرے تو فیلی ہیں، دوسرے تو فیلی ہیں. خضوع زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. ہاں ایک بات ہے، ولا تسرفوا، حد سے آگے نہ بڑھو. بندے ذر نہ بنو، ابو ذر بنو. صلوات پر ہے محمد و آل محمد پر. دولت حاصل کرو، دولت کے غلام نہ بنو. اسراف نہیں، جب کھانے بیٹھے ہیں تو ہر چیز میں کنٹرول، ایک اعتدال، ایک توازن ضروری ہے. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ مولانا یہ جو آپ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو سب الٹی ہی باتیں ہیں جو آپ نے سنتے ہم آئے ہیں. ہمیں تو ہمیشہ زہد سکھایا گیا، اسلامی اقدار میں ایک زہد شامل ہے. مولا علی کا زہد کو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. ہاں بھائی، اسلام میں زہد بڑی اہم چیز ہے، اسلام میں زہد بہت اہم ہے، بڑی اہم قدر ہے زہد. لیکن آپ زہد کا مطلب نہیں سمجھے ہیں، مفہوم زہد نہیں سمجھے. زہد مال و دولت کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، مال و دولت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے زہد. زہد مال و زر کا غلام نہ بننے کا نام ہے. جتنا مولا علی نے کمایا اتنا کس نے کمایا ہے؟ کبھی غور کیا مولا علی نے کتنا کمایا ہے؟ کبھی ان کے اقتصادی کارناموں پر بھی جو ہے وہ نگاہ ہوئی ہے؟ فضیلت علی صرف خیبر کا اخاڑ لینا نہیں ہے. مولا کائنات جتنے باغات لگائے ہیں، ایک باغ صرف مولا علی کا وہ تھا جس میں 28 ٹن کھجوریں ہوتی تھیں. ایک باغ، ایک باغ میں 28 ٹن کھجوریں. اب کھجوروں کے ریٹ لگا لیجئے. ایک باغ ہے مولا علی کا، جتنے چشمے مولا علی نے کھودے ہیں. ایران کے سابق صدر آغای ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خطبہ جمعہ میں حساب کیا تھا، $2 بلین وہ ہیں جو مولا علی نے ان 25 سالوں میں جب انہیں خلافت سے دور رکھا گیا تھا. مولا علی کا جو اقتصادی کام ہے $2 بلین کا. لیکن مولا علی $2 بلین کمایا تو ضرور. اسلام کمانے کا مخالف نہیں، خوب کمائیے. ہاں جہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جہاں خرچ کرنے کے موجودہ اقتصادی نظام میں اور اسلامی نظام میں فرق یہی ہے، خوب کمانے کا اسلام مخالف نہیں ہے، البتہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. لیکن جہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کماؤ. لیکن پھر اسلام دعوت ایثار دیتا ہے. مولا علی کنواں کھود رہے ہیں، کنواں کھودتے کھودتے تھک گئے ہیں، کنویں سے باہر نکلے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ابلا ہوا کدو کھا رہے ہیں. کدو کھاتے جاتے ہیں، فرماتے ہیں خدا لعنت کرے اس شخص پر جو پیٹ کی خاطر جہنم میں جائے گا، خدا لعنت کرے اس شخص پر جو پیٹ کی خاطر جہنم میں جائے گا. پھر مولا علی اس کے بعد دوبارہ کنویں میں گئے ہیں، کنواں کھودا، پانی جب نکل آیا، پانی جب
پوری طاقت سے ابلنے لگا, لوگ اکٹھا ہو گئے, عرب میں پانی, صحرا میں پانی, بنی ہاشم اکٹھا ہو گئے, بڑی خوشی کی بات ہے, کنواں. مولا علی جیسے ہی کنویں سے نکلے کہتے وقف العام, یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں, ہم نے اسے غریبوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو اسلام لا تصرفو, کھاؤ پیو جتنی تمہیں ضرورت ہے, اس کا اسلام مخالف نہیں ہے, لیکن اسراف نہیں, تجاوز نہیں ہونا چاہیے. مفہوم زہد جو مولا علی نے بیان کیا ہے, مولا فرماتے الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن. زہد سمجھنا چاہتے ہیں کیا ہے, قرآن کے دو جملوں میں, دو جملوں میں قرآن ہے, قال اللہ سبحانہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لکھے لا تعفو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. زہد کیا ہے؟ مولا فرماتے تو قرآن مجید میں خدا کا ارشاد ہے, لا تعفو علی ما فاتکم, اگر کوئی چیز تمہاری چلی گئی اس کا غم نہیں ہونا چاہیے. کاروبار نہ کرنا زہد نہیں ہے. کاروبار کیا, بزنس کیا, بزنس میں گھاٹا ہو گیا تو اب منہ لپیٹ کے بستر پہ نہ پڑ جاؤ, ہارٹ اٹیک نہیں ہونا چاہیے. شیئر مارکیٹ میں کچھ شیئر لیے تھے, ڈاؤن ہو گئی مارکیٹ, معلوم ہے کتنوں کا ہارٹ اٹیک, پراپرٹی لی تھی قیمت گر گئی, لیا تھا بیچنے کے لیے, ہم معلوم اب ہارٹ اٹیک, پہنچ گئے قبرستان میں. نہیں, زہد یہ نہیں ہے. لا تعفو علی ما فاتکم, جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس کا تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اگر کچھ مل گیا تو اکڑو نہیں, اتراؤ نہیں, خوشی سے پھول نہیں, اب قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے ہیں. نہیں, اگر چلا گیا تو چلا گیا, مل گیا تو مل گیا, نہ ملنے کے اوپر اتراہٹ اور نہ چلے جانے پر مایوسی, غم و اندوہ و رنج. اگر انسان اس منزل پر پہنچ جائے, ارب پتی ہوگا پھر بھی زاہد کہا جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایک واقعات اس حدت سے پیش کرتا چلو. ایک مرجع گزرے ہیں مرزا حسن شیرازی, یقیناً بزرگ ان کے نام سے واقف, بڑے عظیم مرجع ہیں. یہ وہ مرجع ہے جس نے ایران کو برطانوی استعمار کی آغوش میں جانے سے بچا لیا. مراجع کی اہمیت, ایک بیدار مغز مرجع کیا کرتا ہے. بیدار مغز مرجع صرف پیٹ کے تصویر نہیں پڑتا, صرف نجاست و طہارت کے فتوے نہیں دیتا, بیدار مغز مرجع کیا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مرزا حسن شیرازی وہ ہیں کہ جب برطانوی حکومت نے ہندوستان کے طرز پر ایران پر بھی قبضہ کرنا چاہا, جانتے ہیں آپ سب کہ انڈیا پہ کیسے قبضہ ہوا, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے سارا ہوا, بزنس کے بہانے آئے, تجارت کے بہانے آئے, تمباکو کی تجارت برطانویوں نے, انگریزوں نے اس کا لائسنس ایران میں لے لیا, اور اسی کے ذریعے ان کو بھی, مرزا شیرازی ہندوستان کے حالات پر ان کی نگاہ تھی, جبکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے وسیع نہیں تھے, وہ دور ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ کا نہیں تھا. لیکن ایک بیدار مغز مرجع, پوری نگاہ ان کی ہے دنیا کے اوپر, پوری سیاست میں نگاہ ہے. سیاست شجرہ ممنوعہ نہیں ہے اسلام میں, شجرہ ممنوعہ نہیں ہے اسلام میں. سیاست اب اس کا نام بدل دیں آپ تو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ان کا سیاست یعنی چوری, یعنی مکاری, یعنی عیاری. بس چوری کے لیے چوری کا لفظ موجود ہے, مکاری کے لیے مکاری کا لفظ موجود ہے, عیاری کے لیے عیاری کا لفظ موجود ہے, اس کے لیے سیاست کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. سیاست یعنی سماج کو بہتر طریقے سے ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرنے کا نام ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت جامعہ پڑھتے ہیں, زیارت جامعہ جو ائمہ کا قصیدہ ہے جسے امام عصر کی تائید حاصل ہے,
وہ زیارت جامعہ جہاں امام کے سارے فضائل پڑھتے پڑھتے دفعہ کہتے السلام علیکم یا ساست العباد، سلام ہو تم پر جو بندوں میں بہترین سیاست داں ہو. اگر سیاست خلاف اسلام ہوتی، اگر سیاست داں گالی ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے ائمہ کو ساست العباد کہہ کے خطاب نہ کرتے. ایک مرجع جو نائب امام ہے اس کی نگاہیں رہتی ہیں. مرزا شیرازی کی نگاہ ہے کس طریقے سے قبضہ ہوا ہے ہندوستان پر. جب انہیں خبر ملتی ہے کہ تمباکو کا لائسنس حکومت نے، ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانوی کمپنی کو دے دیا ہے اور وہ لوگ آ چکے ہیں ملک میں، دور رس نگاہوں نے تاڑ لیا کہ اب ملک کی آزادی اور اقتدار خطرے میں ہے. حاکم وقت کو سمجھایا مگر حاکم کہاں سمجھتے ہیں؟ حاکم تو سمجھتے نہیں ہیں. آخر میں مرزا شیرازی نے مرجعیت کی طاقت استعمال کی. مرجعیت کی طاقت فتویٰ. فتویٰ ایک دفعہ مرزا شیرازی کا فتویٰ آ گیا کہ آج سے تمباکو کا استعمال کرنا حرام بے ائی نحو کان، کسی بھی شکل میں، اور اب اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو جنگ ہے امام زمانہ سے. مرجعیت کا احترام تو تھا ہی، فتویٰ آنا ہی تھا کہ حکے ٹوٹ گئے، تمباکو چھوڑ دیا گیا. ناصر الدین شاہ جب اپنے حرم میں آئے ہیں اور حکا منگوایا تو وہ سرکار تو ٹوٹ گیا، حکا توڑ دیا. کس نے توڑا؟ کہا ملکہ عالیہ کا حکم تھا، بلایا گیا. کس کی اجازت سے آپ نے یہ کیا؟ کہا اسی کے حکم سے جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال کیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال کیا ہے اسی کے حکم سے. اب آج سے یہاں پر حکا نہیں آئے گا. سارے ایران نے تمباکو کا استعمال بند کر دیا. اب اسٹاک کا اسٹاک رکھا ہوا ہے، جب مال بکے ہی گا نہیں تو کمپنی چلے گی کہاں سے، اور اب کمپنی چلے گی نہیں تو آگے کہاں سے بڑھے گی، ملک پر کیسے قبضہ کرے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی استعمار کے قدم جم نہ سکے. یہ ہے مرزا شیرازی. مرزا شیرازی ایک بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے، تاجر باپ کے بیٹے تھے. باپ کی چھوڑی ہوئی حویلی میں رہتے تھے، شاندار حویلی. مرزا باپ وہ جس کے لیے شرط ہے مخالفن لہوا سائلن لنفسے، اپنے کو خواہشات سے محفوظ رکھے. وہ ایک بڑی حویلی میں رہ رہا ہے، بہترین کارپیٹ، ایرانی کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ان کے ایک دوست تھے، بچپن کے ساتھی، ایک مولانا ہے عالم دین. بہت ہی بیچارے سادے سودے رہتے تھے، معمولی کپڑا پہنتے تھے. آج کی زبان میں زاہد تھے، آج کی زبان میں زاہد تھے. آ کر کے نصیحت کرتے تھے کہ تم مرجع وقت ہو کے اتنا دنیا میں غرق ہو، ایک مرجع وقت کو جھوپڑے میں رہنا چاہیے. یہ حویلی، یہ کارپیٹ، یہ زیب نہیں دیتا ہے تمہیں. ان کو زہد کی نصیحت کرتے تھے. مرزا شیرازی چپ چاپ سن لیتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے. ایک دن، دو دن، تین دن، جب کافی یہ کہہ چکے تو ایک دن مرزا نے چاہا کہ آج ان کا جواب ہو ہی جائے. مرزا نے زبان سے جواب نہیں دینا چاہا، عملاً جواب دینا چاہا. اپنے نوکر سے کہا، یہ آتے تھے جو ان کے دوست، ایک چھڑی، ایک عصا لے کر کے آتے تھے. مرزا نے نوکر سے اشارہ کیا کہ چھڑی کو چھپا دو، ذہن میں رکھیے گا زہد کیا ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ ذہن میں رہے. مرزا نے کہا چھڑی چھپا دو، نوکر نے چھڑی چھپا دیا. اب جب یہ اپنا لیکچر دے کر کے، نصیحتوں کا ٹوکرا الٹ کر کے تشریف لے جانے لگے، تب جھوڑا چھڑی، اب چھڑی نہیں مل رہی. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا. جب مایوس ہو گئے تب چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ دیدہ ہو گئے، غصہ آ گیا. ارے میری چھڑی، آپ نوٹ کی بنی چھڑی تھی، ہندوستان سے تحفے میں آئی تھی. اب چھڑی کی جو قصیدے بیان کرنا شروع کیے. جب بالکل غصہ اپنے اوج پہ پہنچ گیا تو مرزا نے نوکر سے کہا، بھائی لا کے دے دو انہیں. چھڑی ان کو دی گئی، کہا سنو بھائی، روز تم مجھے دعوت زہد دیا کرتے تھے، روز تم مجھے ترک دنیا کی دعوت دیتے تھے. زہد مال کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، زہد مال سے دل نہ لگانے کا نام ہے. جتنا غم تمہیں ایک چھڑی کے غائب ہو جانے کا ہوا, اگر میری یہ ساری حویلی ساری دولت فنا ہو جائے اس کا 10% بھی مجھے افسوس نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تم نے چھڑی کو بت بنا لیا ہے, دولت کو بت بنا لینا, دولت کو خدا بنا لینا, گاڑی کو خدا بنا لینا, بنگلے کو خدا بنا لینا غلط ہے. اگر شان ہے تو گاڑی سے اگر پیدل ہو گئے تو شان ختم. لا تعتو ما لا تعتو الا ما فاتکم, چلا گیا اس کا افسوس نہیں جو مل گیا اس پر. مولا فرماتے ہیں من لم یأس علی الماضی ولم یفرح علی الآتی فقد اخذ الزہد بطرف ہے. تو چلے جا رہے پر غم نہ کرے, مل جانے پہ اترائے نہیں. اس نے زہد کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. پھٹا کپڑا پہننا زہد نہیں ہے, کپڑے پر ناز نہ کرنا زہد ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. اکلنا اکلنا, ساری کوشش یہی رہی ہے ائمہ علیہ السلام کی کہ توازن برقرار رہے, بیلنس رہے. مولا کائنات کے دو چاہنے والے ہیں, علا بن زیاد اور ان کے بھائی عاصم بن زیاد, دو بھائی ہیں بصرے میں. دونوں ایک دوسرے سے 180 ڈگری فرق رکھتے ہیں. علا ان لوگوں میں سے ہیں جو دنیا میں تھوڑا دلچسپی ضرورت سے زیادہ دکھا رہے ہیں, اور عاصم ان میں سے ہیں جو دنیا سے ضرورت سے زیادہ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں. ایک نے بڑی شاندار حویلی بنائی ہے, دوسرے نے جا کر کے صحرا کے اندر ایک جھوپڑا بھی نہیں, ایسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. مولا بسرے آئے ہوئے, خبر ملی کہ علا بن زیاد بیمار ہیں. علا بیمار ہیں, دوست ہے, چاہنے والا ہے, بیمار کی عیادت کرنا ثواب رکھتا ہے. گئے مولا عیادت کے لیے, لیکن گھر اور دیکھ کر کے حویلی میں نگاہ ڈالی, دیکھا ہے کچھ بہکے ہوئے ہیں, راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ دوست ہی کیا جو دوست کے لیے آئینہ نہ بنے, جو دوست کے لیے آئینہ نہ بنے, جو دوست کی غلطیوں پہ ٹوکے نہیں. ہمارے یہاں تو ٹوکا جاتا ہے دشمنوں کو نا, مخالفوں کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں, دوستوں کے عیوب تو بیان نہیں کیے جاتے ہیں. لیکن یہ سیرت علوی نہیں ہے. سیرت علوی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو مومن کے لیے آئینہ بنے. آئینہ کبھی خیانت نہیں کرتا, کبھی خیانت نہیں کرے, جو ہے اسے بیان کر دے گا آئینہ. آپ آئینہ توڑ گے ایک الگ بات ہے, آئینہ ٹوٹ جائے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا. مولا کائنات نے جو دیکھا فرماتے ما کنتا تصنع بسعت هذه الدار فی الدنیا واما انت فی الاخرت کنتا الیہ احوج. الا اتنا بڑا گھر بنا کے دنیا میں کیا کرو گے جبکہ تمہیں آخرت میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور توجہ سے جملے کو سنیں گے مولا کے, گھر کا بڑا ہونا, ابھی تم پیغمبر نے فرمایا ہے من سعادت المرء, انسان کی خوشبختی, اب یہاں پر مولا ٹوک رہے ہیں. اسی توازن کو سمجھنا ہے اسلام کے. پیغمبر کہتے ہیں کہ بڑا گھر سعادت ہے, علی ٹوک رہے ہیں کہ علا ایک گھر لے کے کیا کرو گے, تمہیں اس گھر کی آخرت میں زیادہ ضرورت ہے. تو کیا مولا گھر کو جلا کر کے تسبیح پڑھیں, مصلی میں بیٹھ کے نمازیں پڑھیں تاکہ آخرت میں گھر بن جائے؟ مولا کہتے ہیں نہیں, بلا ان شیتا قد بلغتا بحل آخرہ, آخرت میں گھر بنانے کے لیے مصلی پہ بیٹھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے, اسی بڑے گھر کے ذریعے تم آخرت میں گھر بنا سکتے ہو. اس گھر کا مقصد کیا ہے؟ اچھا کھانا, اچھے کپڑے, اچھی گاڑی, اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کا دل جلانا؟ گھر بنایا ہے تاکہ سب لوگ آہیں بھرے, کھانا اس لیے بنایا ہے کہ سب کا دل جلے؟ نہیں, اسلام نے دل جلانے کی اجازت نہیں دی ہے. مکروہ ہے ایسا کھانا پکانا اس کی خوشبو لوگوں کے گھروں تک پہنچے, مگر یہ کہ وہی کھانا ان کے بھجوا دیجئے. یعنی یہ میں اپنے پاس نہیں کہ حدیثیں ہیں, اسلامی طرز زندگی یہ ہے. بہت سی چیزیں یہاں تو معنی نہیں رکھتی ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر ہیں. فرض کیجئے کہ ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں جب نئی نئی فصل آتی آم کی, بہت مہنگا ہوتا ہے شروع شروع میں, بہت مہنگا ہے نا, ہر کوئی نہیں خرید سکتا, چند مالدار گھرانے ہیں جو اسے خرید سکتے ہیں. غربا صرف دیکھ کر کے آہیں بھریں گے. منع کیا گیا ہے کہ ایسا پھل گھر میں لے کے نہ آؤ, لاؤ تو چھپا کے لے جاؤ, اور اگر کھلم کھلا لاتے ہو ایسے پھل تو ویسا ہی پھل پڑوسی کے گھر میں بھیج کر کے سب کھاؤ. یہ اسلام ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اسی گھر کے ذریعے سے اگر تم چاہو, بڑا گھر عیب نہیں ہے, سعادت ہے, لیکن جب اسے سعادت بناؤ تب کیسے بنے گا سعادت. مولا فرماتے ہیں ان شیتا قد برق تب حل آخرا, کیسے آخرت تک پہنچ سکتے ہیں, تقوی فی حل دیف و تفل و بحر رحم. بڑا گھر بنایا ہے, ہماری ضرورت دو کمرے سے چل جاتی ہے, ہم نے چھ کمروں کا گھر لیا ہے تاکہ اگر کل ہمارے وطن سے کوئی آ گیا تو در بدر ٹھوکرے نہیں کھائے گا, ہوٹل میں نہیں ٹھہرے گا, ہم اسے اپنے گھر میں لا کر کے ٹھہرائیں گے. اپنا رشتہ دار آیا ہے, اپنا ہم وطن آیا ہے, مومن بھائی آیا ہے, اسے گھر نہیں مل رہا ہے, در بدر گھوم رہا ہے. بھائی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم نے گھر بنایا ہی تمہارے لیے, یہی گھر ہمارے لیے آخرت میں گھر بنائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. یہی گھر تو گھر بڑا ہونا عیب نہیں, گاڑی لیا ہے کاہے کے لیے لیا ہے, تکر دکھانے کے لیے شان کہ دیکھو یہ اتنے لاکھ ڈالر والی گاڑی نہیں, گاڑی لیا ہے. سینٹر میں جائیں گے, چار مومن وہ ہے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, بس بھی نہیں آتی ہے, ان کو ڈھوئیں گے, گھر تک پہنچائیں گے سب کو, یہ کہ باپ دگرے یا کہ باپ بیٹھی ہوئی ان کو پہنچا کے آتے ہیں. قد بلغت بہ الاخرہ, یہی گاڑی تمہیں آخرت میں تمہیں مقام دلائے گی. یہ توازن ہے. اللہ نے سن لیا. دیکھیے ابھی تصویر کا بھی ایک رخ آیا ہے, تصویر کا ایک رخ, وہ جو دنیا کی طرف مائل, اور کس لہجے میں مولا نے بات کیا, لہجہ ذہن میں رہے. حقیقت دین کو سمجھنا ہے, لہجہ ذہن میں رہے. اللہ نے کہا سرکار آپ نے ہمیں جو ڈاکٹر کر لیا, ہمارا ایک بھائی بھی ہے عاصم, تو اس نے کیا کیا کہ جی اس نے تو آبا پہن کر کے جنگل کی راہ لی ہے, بال بچوں کو چھوڑ چھاڑ دیا ہے, نہ کام ہے نہ جاب ہے نہ روزگار ہے, وہ بس صبح سے شام تک نماز ہے, مجلس ہے, ماتم ہے, کچھ نہیں, اور بچے بھوکے ہیں, کوئی پرواہ وروا نہیں ہے. اچھا بلاؤ آئے. اب اللہ سے کس طرح خطاب کیا مولا نے, اور عاصم سے کیسے خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں وے حق وائے ہو تجھ پر. اس نے نہیں کہا تھا وائے ہو تجھ پر, یہ جو صرف مشغول نماز ہے, مشغول روزہ ہے, مشغول عبادت ہے, جاب چھوڑ چکا ہے, کام چھوڑ چکا ہے, بزنس چھوڑ چکا ہے, نوکری چھوڑ چکا ہے, وے حق قد اقتحم بک الخبیث, تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا ہے. اما رحمت نفسک وولدک, یہ نبی بلاغہ میں موجود ہے. اما رحمت نفسک وولدک, تجھے اپنے پر اپنے بال بچوں پر رحم نہیں آتا, تو اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے. من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد, کس نے حرام کیا ہے زینت کو, کس نے حرام کیا ہے گھر میں رہنے کو, کس نے حرام کیا اچھے کھانے کو, کس نے حرام کیا اچھی سواری کو, کہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے رہ رہا ہے, اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے, اپنے بچوں پر بھی ظلم کر رہا ہے. عاصم کو بڑا تعجب ہوا یہ سن کر کے, اللہ تو چپ ہو گئے, کوئی بولے نہیں تھے. عاصم نے اعتراض کیا, کہا مولا اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مولوی یہ بات کہتا تو مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا, کہ عام طور سے بہت سارے لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں مگر خود را فضیحت, دیگران را نصیحت. لیکن آپ امیر المومنین ہیں, آپ سے یہ بات بعید ہے کہ جو کام خود نہیں کرتے وہ ہم سے چاہتے ہیں. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں موٹا جھوٹا پھٹا پرانا کیوں پہنتا ہوں, روکھا سوکھا کیوں کھاتا ہوں. حضرت کیا کھاتے ہیں,
بھائی جو مرغ کھائے وہ کہے بھائی چٹنی روٹی کیوں کھاتے ہو, مرغ کھاؤ. جو کمخار پہنے وہ کہے کہ یہ مارکین کا کپڑا کیوں پہنتے ہو. لیکن جو خود سوکھی جو کی روٹی کھاتا ہے, سوکھی جو کی روٹی کھانے والا دوسرے سے کہے کہ یہ معمولی کھانا کیوں کھاتے ہو. جو پیوند زدہ کپڑا پہنے, جس کی جوتی اتنی پھٹی ہو کہ بازار میں کوئی قیمت نہ ہو اس کی, ہاتھوں سے جوتی کو ٹاک ٹاک سے سی سی کر کے بار بار پہن رہا ہے, وہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے. یہ ترک دنیا کیوں, ایسا لگتا ہے خود تو دنیا میں غرق ہے نا. کہتا ہے کہ اما انت یا امیر المومنین فی خشونت ملبسک و جشوبت معتلک, اپنا کھانا دیکھیے, اپنا کپڑا دیکھیے, پھر ہم پر اعتراض کیجیے. مولا فرماتے وے حق, توجہ فرمائیں گے, وائے ہو تجھ پر, لستو کانت, تیری منزل اور ہے, تیری منزل اور ہے, مجھے اپنے اوپر قیاس مت کر, تیری اور ہے ذمہ داریاں, میری اور ہے ذمہ داریاں, میں امام ہوں تو امتی ہے. ان اللہ فرض علی امت العدل. سیاست اسلامی سنیں کہ قیادت کی کیا سہولتیں ہیں, کیا مشکلات ہیں اسلام میں. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جیسے جیسے درجہ بڑھتا جاتا ہے, عہدہ بڑھتا جاتا ہے, سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں. کلرک کی سہولت اور ہے, افسر کی سہولت اور ہے, ڈائریکٹر ہو گیا سہولت اور ہے, منسٹر ہو گیا سہولت اور ہے, پرائم منسٹر ہو گیا سہولت اور ہے, کہیں بادشاہ ملکہ ہے ان کی سہولتیں اور ہیں. رفتہ رفتہ سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں. اسلام کا نظام قیادت یہ ہے, جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مولا فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی امت الحق, میں امام حق ہوں. اور امام حق کا معیار بھی سمجھا جاتے ہیں, اگر پہچاننا ہے کسی کو یہ امام حق ہے یا امام باطل, اس کی زندگی کو دیکھ لو. فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی امت الحق ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس, کہ وہ اپنی زندگی کا معیار معاشرے کے غریب ترین افراد کو قرار دیں. ان کا رہن سہن, ان کا گھر, ان کا لباس, ان کا کھانا پینا, جو امام حق ہے, جو سربراہ ہے امت اسلامیہ ہے, اسے اپنے کھانے پینے میں غریب ترین فرد کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ نہیں, تمہیں اپنے کو دیکھنا ہے, اپنے پڑوس کو دیکھنا ہے, علی کو پوری کائنات کو دیکھنا ہے. میں کیسے پیٹ بھر کے سو رہوں, شاید یماما میں کوئی بھوکا سو رہا ہو. کبھی علی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, کبھی علی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ایک رات کھانا کھاتے تھے, ایک رات پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. کیلا یتبیغ بالفقیر فقرہ, کیوں امام حق اپنی زندگی کو غریب ترین فرد کے مطابق استوار کرے تاکہ غریب کو اس کی غربت بغاوت پہ آمادہ نہ کر دے, تاکہ غریب سماج میں کچل نہ دیا جائے. اگر امام بھی اچھے کپڑے پہنے گا, امام بھی اگر اچھے گھر میں رہے گا, امام بھی اگر اچھی گاڑی میں رہے گا, تو معیار عزت کیا ہوگا؟ پھر احترام کا معیار اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھی دولت, اچھی آمدنی, اچھی جاب, اسی پہ تو احترام کیا جائے گا. لیکن جب امام آیا سب احترام میں کھڑے ہو گئے, لوگوں نے دیکھا کہ امام کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں, پیوند زدہ کپڑے پہن کر کے آیا, معمولی سواری ہے, رہتا ہے کس گھر میں, اور پھر بھی اس کا احترام ہو رہا ہے, پھر بھی اس کی عزت ہو رہی ہے. تو اب پتا چلے گا سماج میں احترام کا معیار, عزت کا معیار دولت نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, ثروت نہیں ہے, بلکہ وہ عقیدہ اور وہ عمل صالح ہے معیار عزت. اور یہ حاصل کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. دولت تو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, لیکن ایمان تو گھر بیٹھے حاصل ہوگا. عمل صالح تو گھر بیٹھے حاصل ہوگا. لہذا اگر سماج میں کوئی عزت بنانا چاہتا ہے, مقام حاصل کرنا چاہتا ہے, شرف حاصل کرنا چاہتا ہے, ہر ایک کے لیے اسلام نے راستہ کھول دیا. مولا فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی امت العدل, پوری کوشش یہ تھی کہ توازن نہ بگڑنا پائے. تو زہد نہ ہونے کا نام نہیں ہے. فرماتے ہیں مولا الزہاد قصر العمل والشکر عند النعم والورع عند المحارم. اس کو تشریح کا زیادہ وقت نہیں رہ گیا, بس چند جملوں میں. زہد کیا ہے؟ آرزویں بہت لمبی نہ بنائیے, کہ آرزویں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں, وہ بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب آج تشریح کا وقت نہیں ہے, اگر ہوا شاید کل عرض کروں گا. قصر العمل, آرزویں لمبی نہ ہوں, یہ ہے زہد. والشکر عند النعم, اور کوئی نعمت اگر خدا نے دی, شکر. شکر نعمت کا کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال. الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے, شکر اللہ کہہ دینا نہیں ہے. بہت اچھی طرح دولت مل کے سب لے کر کے سیف میں بند کر دیا, الحمدللہ, یہ شکر نہیں ہے, اس کا صحیح استعمال ہے. والشکر عند النعم والورع عند المحارم, اسی پہ میں استعمال کروں گا. والورع عند المحارم, حصول دنیا میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ جہاں یا دنیا چھوڑو یا حرام کام کرو, یا دنیا چھوڑو یا حرام کام کرو. فلاں نوکری ہے, بہت پیسہ ہے اس میں, لیکن فلاں حرام کام کرنا ہے. ہمیں اس کی فہرست نہیں گناؤں گا کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. فلاں حرام کام کرنا ہے, زاہد اگر ہو نوکری چھوڑ دینا حرام کا ارتکاب نہ کرنا. والورع عند المحارم, جب کوئی موقع ایسا آ جائے, ایک طرف حکم خدا, ایک طرف دولت دنیا. دولت دنیا کا حاصل کرنا برا نہیں ہے, بشرطے کہ حکم خدا سے نہ ٹکرائے. اگر حکم خدا کے مقابلے میں دنیا آ گئی, دنیا کو ٹھوکر مار دینا ہے زہد. ساری برائی جو اسلام میں پھیلی ہوئی یہیں سے پھیلی ہے, کہ اسلام کی غلط تفسیر کی گئی. کچھ نے کہا دنیا چھوڑو, کچھ نے کہا کہ دین چھوڑو. جیسے دنیا ملے ویسے اپنا لو. والورع عند المحارم, اگر عمر سعد کی نگاہ اس جملے پر ہوتی تو کبھی کربلا نہ آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں عمر سعد ہمیشہ سے ایسے ہی تھا, برا آدمی تھا؟ اچھے بنانے کا آدمی تھا عمر سعد, معزز انسان تھا. ابن زیاد نے خامخواہ اس کا انتخاب نہیں کیا تھا. پھر حسین کے مقابلے میں بھیجنا ہے تو کسی جاندار آدمی کو بھیجیں گے نا. عمر سعد کا انتخاب ہوا تھا کہ سعد کا بیٹا ہے, سردار اسلام کا بیٹا ہے, عظمتوں والا ہے. اور جب بلایا ہے عمر سعد کو کہ دیکھو تمہیں کربلا جانا ہے حسین سے بیعت لینے کے لیے, ورنہ ان کا سر قلم کرنا ہے, تو عمر سعد نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہاں میں جاؤں گا. ارے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے, فرزند فاطمہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو میں آلودہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. حسین جیسا عظیم نواس رسول, راکب دوش رسول کا میں سر قلم کروں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر یزید نے رہ جانے کے لیے اسے فرمان لکھا تھا, کہا میں تو رہ جا رہا ہوں, وہاں کا گورنر بننے جا رہا ہوں, میں کہ نہیں جاؤں گا کربلا. ابن زیاد نے کہا وہ فرمان ذرا مجھے تو دینا جو یزید نے لکھا ہے رہ کے لیے. اس نے دے دیا, لے کے رکھ لیا. اب اگر تمہیں رہ کی حکومت چاہیے تو کربلا کے بعد, کربلا کے بعد. اگر کربلا نہیں گئے تو رہ کی حکومت نہیں ملے گی. اب یہ موقع ہے الورع عند المحارم. دنیا مل رہی ہے, حکومت مل رہی ہے, اقتدار مل رہا ہے. اقتدار کو لے یا چھوڑے, اقتدار حاصل کرنا اسلام میں برا ہے یا اچھا؟ اگر گناہ کے ذریعے ملے تو برا, اور اگر اللہ کی طاعت کے ذریعے ملے تو حلال. اب ہمارے ساتھ چاچا مجھے ایک رات کی مہلت دو, رات بھر گھر میں ٹہل رہا ہے,
کیا کریں؟ دنیا لے لیں چھوڑ دیں؟ اگر کربلا چلے جاتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ عظیم انجام ہوگا. جانتا ہے گناہ ہے، پتا ہے اسے حرام ہے. الورع عند المحارم، یہ وہ موقع ہے. پھر سوچتا ہے اگر ہم نے چھوڑ دیا تو حکومت تو گئی، اگر حکومت کو لے لیا تو سات پشتیں چین سے کھائیں گی ہماری، بچوں کا کیریئر بن جائے گا. بہت سے گناہ ہوتے ہیں بچوں کے کیریئر کے لیے. ارے باہر سے توبہ کر لیں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے پیسے سے. شیطان بہکا رہا ہے ایک طرف سے، ایک طرف سے یہ ہے کہ نہیں ہمیں دنیا نہیں لینی ہے، ہم فرزند فاطمہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کریں گے. اور طرف کہتا نہیں، اگر یہ نہ کیا تو اقتدار گیا، آئی حکومت گئی. ایسے مواقع ہمیشہ نہیں ملتے. ایک جنگ چل رہی ہے اطاعت الہی کے درمیان اور دنیائے حرام. شیطان اس کے اوپر غالب ہوا. زہد کیا؟ الورع عند المحارم، جب حکم خدا آ جائے مقابلے میں تو دنیا کو چھوڑو. کربلا میں دو نمونے ہیں، دو نمونے ہیں. ایک نے محارم کے موقع پر جب حرام عمل آیا، ایک نے دنیا کو ٹھکرایا اور ایک نے دنیا کو گلے لگایا. خوشبخت کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ حکم الہی کو ٹھکرا کر کے دنیا کو گلے لگانے والا، یا حکم الہی کو گلے لگا کر کے دنیا کو ٹھکرا دینے والا؟ ایک طرف عمر سعد ہے، دوسری طرف ہے حور. عمر سعد کو دنیا کے ملنے کی امید تھی، حور کے پاس دنیا موجود تھی. حور فوج کا سربراہ ہے، کمانڈر ہے حور، لیکن دیکھ رہا ہے اس منصب پہ باقی رہنے کا مطلب ہے اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، نمائندہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا. اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. اور فیصلہ کر لیتا ہے ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، ہمیں یہ عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ سرداری نہیں چاہیے. آج کون خوش بخت ہے، ہور یا عمر سعد؟ آج کون سعادت مند ہے، ہور یا عمر سعد؟ یقیناً عمر سعد مستحق کے لعنت اور حر مستحق کے سلام. اتنا عظیم منصب مل گیا حر کو کہ امام وقت حر پہ سلام کرے. کیا مقام ہے حر کا؟ آپ دیکھیں کہ حکم خدا الورع عند المحارم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب حر حسین کے مقابلے میں آتا ہے اور آنے کے بعد لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، یعنی ابھی حر اس منزل پہ نہیں آیا ہے. روکا امام کو، امام نے ایک جملہ کہا ہے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ تو دہنی اسمت سے نکلا ہوا جملہ ہے. ہر جملہ حکمت آمیز ہوتا ہے. امام کبھی جذبات میں، غصے میں بہہ کر کوئی بات نہیں کہتا ہم لوگوں کی طرح سے. اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، امام یہ جملہ فقط جذبات میں نہیں کہہ رہے ہیں، غصے میں نہیں کہہ رہے ہیں، حکمت آموز جملہ ہے. عجب نہیں کہ مولا حر کی ماں کا نام لے کر کے حر کے ذہن میں اپنی شخصیت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. حر کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ ارے میں فرزند زہرا ہوں. اب حسین کا جملہ کام کر گیا عزیزو. اب حسین نے کہا کہ جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حسین کا جواب حر نے کیا دیا تھا کہ آقا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن آپ کی ماں تو وہ پاکیزہ خاتون، وہ عظیم بیوی جس کا نام بلا وضو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. اے عزیزو، حسین کا جملہ کام کر گیا ہے. وہیں سے حر کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے کہ حر کس کے مقابلے میں آیا ہے. حر کے ذہن میں ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے، یہاں تک کہ یہ بے چینی شب عاشور عروج پہ پہنچ گئی، اپنے اوج پر ہے. جب حر کو یقین ہو گیا ہے کہ اب کل تو جنگ ہونا ہی ہونا ہے، کل امام برحق کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، حر بے چین ہے، مسترب ہے، پریشان ہے، حر کا غلام جب حر کو خیمے میں بے چینی سے ٹہلتے دیکھتا ہے، اسے خیال ہوا شاید حر پیاسا ہوگا، شدت اتش کی بنا پر بے چین ہے، حر کا غلام ایک کاسے میں پانی بھر کر کے لے کر کے آیا، حر کے ہاتھوں میں دیا، حر نے پانی کو لیا، غور سے دیکھا اور زمین پر پھینک دیا۔ عزیز و تاریخ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، لیکن اے عزیز و آخر کیا دیکھا ہوگا حر نے پانی میں؟ عجب نہیں کہ حر نے پانی میں دیکھا ہو حسین کے ننے ننے بچے، ارے کوزے علی اعلی تاش ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر، اے حر حسین کے بچے پیاسے ہیں تو پانی پی رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ حر بے چینی سے ٹہل رہا ہے، جب پانی زمین پر پھینکا تو حر کا غلام حر کے بھائی کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ آج تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھ رہا ہوں، اتنا بے چین اتنا پریشان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بے چینی کے ساتھ خیمے میں ٹہل رہے ہیں، میں نے انہیں پانی دیا، پانی بھی نہ پیا، زمین پر پھینک دیا۔ حر کا بھائی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے بھیا میں یہ کیا سن رہا ہوں، بھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ اے عزیزو کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حر نے ایک دفعہ بھائی کے ہاتھ کو پکڑا، آہستہ سے خیمے سے نکلا اور جا کر کے حسین کے خیمے کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ اے بھیا تم پوچھ رہے ہو کہ میں اتنا مضطرب کیوں ہوں، اتنا بے چین کیوں ہوں، اتنا پریشان کیوں ہوں؟ بھیا غور سے سنو، کیا کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حر کے بھائی نے غور سے سنا، کہاں بھیا ایک آواز آ رہی ہے، ارے حسین کے خیمے میں ننے ننے بچے ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ حر کہتا ہے بھیا پہچانتے ہو نا انہیں، یہ کون ہے؟ بھیا پہچانتے ہو نا یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے نا کہ جب ہمارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، انہوں نے سارا ذخیرہ آب ہم پہ نچھاور کر دیا۔ اے بھیا ہم انسانوں ہی کو نہیں ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا تھا، ارے بھیا یہ کہاں کا انصاف، آج ہمارے جانور تک پانی پیئے اور رسول کے خاندان کے ننے ننے بچے۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور گزری ہے، رات حر نے بے چینی میں گزاری، اضطراب میں رات گزری، صبح ہوتے ہوتے حر نے طے کر لیا الورع عند المحارم، جہاں حکم خدا آ جائے مقابلے میں، جہاں خدا کی نافرمانی ہو، جہاں خدا کی معصیت ہو، وہاں میں دنیا نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، منصب نہیں چاہیے۔ اور ایک دفعہ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، ہم تو آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ بیٹا بھی باپ کے ساتھ ہو لیا، آہستہ آہستہ جب لشکر عمر ساتھ سے دور ہو لیے، ایک دفعہ حر نے کہا، اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا حسین سے اب آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہے۔ عزیزو جب انسان اطاعت الہی کے دائرے میں آ جاتا ہے تو کیسا انقلاب آتا ہے۔ کل تک جب معصیت کے میدان میں تھا، نظام فرش پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، آج حسین سے آنکھیں ملانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا بیٹا انہی ہاتھوں سے لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا، آنکھیں بندھی، ہاتھ ہاتھ بندھے۔ اور ایک دفعہ حسین کی خدمت میں پہنچا، حسین کی خدمت میں پہنچا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد کہتا ہے مولا حلی من توبہ، اے آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ فرزند فاطمہ نے حر کو اٹھایا، کلوجے کو لگایا، اے حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، لیکن ہاں ایک ایسا مظلومیت کا جملہ حسین کہتے ہیں، اے حر تو ایسے موقع پر آیا ہے، ارے بڑا کریم خاندان ہے، اے حر تیری ضیافت کے لیے قدر آپ بھی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے مولا میری ضیافت کی پرواہ نہ کیجیے، بس مجھے اس نے جہاد دے دیجیے، اب میرے ضیافت کا انتظام آپ کے نانا حوضے کوثر پہ کریں گے۔ اے عزیزو حر کو اجازت ملی، پہلے حر کا بیٹا شہید ہوتا ہے، اس کے بعد حر جب زخمی ہو کر کے گرا، بس آخری جملے ہیں، حر جب زخمی ہو کر کے گرا تو ایک دفعہ مولا کو آواز دی،
مولا کو آواز دیا آکا حاضری چلی حسین ہر کے سرحانے آئے زمین پہ بیٹھے ہر کا زخمی سر اپنے دانوں پہ رکھا کیا معراج ہے ہر کی ابھی تو پہلی معراج وہاں ملی جہاں حسین نے ہر کو کلیجے سے لگایا دوسری معراج ارے جہاں علی اکبر کا سر ہوگا وہی ہر کا سر ایک جملہ حسین نے کہا تھا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے لیکن آج جب ہر اطاعت الہیہ کے دائرے میں آ گیا ہے تو وہی حسین ہے فرماتے اے ہر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام ہر رکھا تھا اور عزیزو جب حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو ہر نے کیا کہا تھا جملہ یاد ہے نا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن آپ کی ماں وہ پاکیزہ بی بی بغیر وضو جس کا نام زبان پہ نہیں لایا جا سکتا ہے اے عزیزو یہ بڑا کریم خاندان ہے کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا اے ہور تو نے میدان کربلا میں میری ماں کا اتنا احترام کیا ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا ہور کی زخمی پیشانی پہ باندھا اے ہور میری ماں کا تحفہ قبول کر لے
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم سعادت مند اور خوشبخت بننے کے لیے ان تعلیمات پر عمل کر سکے جو خدا نے ہمارے لیے معین کی ہیں. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی خدا کی معصیت کے قریب نہ جائیں. پالنے والے ہمیں دنیا عطا کر مگر حلال دنیا عطا کر. پالنے والے ہمیں عہدہ منصب دولت عزت مقام سب عطا اسی وقت تک کر جب یہ سب کچھ تیری طاعت کے سائے میں انجام پائیں. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره. حضرات گرامی ایک مومنہ بیمار ہیں محترمہ عالیہ بیگم. امن یجیب کی تلاوت کے ساتھ ان کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. مومنون مومنات جہاں کہیں بھی ہوں جہاں کہیں وہ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. خاص طور سے محترمہ عالیہ بیگم کو اور محترمہ شمع کو ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. ماتم حسین